दुकान नंबर 184 पहली मंजिल करीम सेंटर रेवन्यूसा स्ट्रीट सदर कराची। याद रखिए नामवर पुर्रा हजरात की तिलावत मशहूर मारूफ हमदो नाते मुमताज उलमाए किराम और अकाबरीन ने देवबंद की तकारीर के गिरा कदर दर्शकों का मरकज पास रिकॉर्डिंग सेंटर दुकान नंबर 184 पहली मंजिल करीम सेंटर रेवन्यूसा स्ट्रीट सदर कराची।
किरदार और आमल मालिक के अर्ज को समाज को राजी किया और बार बार खुदाबंदी से मुख्तलिफ अल्फाज़ात हासिल किए। गिरावट की गई आयात से ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह मालूम होती है क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में चलने वाली एक जमात पर खालिक अर्ज व समा के बड़े इनाम आते। یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ ان کا ایمان بہت بڑا مضبوط ایمان تھا. اس لیے کہ ان کے ایمان کی خالق نے تعریف کی ہے. ان کے تقوی و پرہیزگاری کی اللہ نے تعریف کی. ان کا رائے راست پر ہونا اللہ نے بیان کیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. الله جي قسم کیا تمہارے لیے ایمان حبب الیکم الایمان اسی جماعت کے خطاب ہے اور بوساطت پیغمبر خالق خطاب کرتا ہے. حبب الیکم الایمان تمہارے لیے ایمان قسم کیا گیا. وزینہ فی قلوبکم جیسے الیکم میں خطاب تھا اور لغت عرب کے لحاظ سے یہ لفظ کم خطاب کا سیوا سمجھیے. اسی طرح فی قلوبکم یہ بھی خطاب کا سیوا ہے اور خطاب کا سیوا اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی سامنے موجود ہو. یا اس وقت بات کا پہنچانا قطعی اور ضروری ہو وہاں بھی سیدھا خطاب بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم لوگ دور دراز دوست آباد کو خطوط لکھتی ہیں اور اس میں تعریف ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ السلام علیکم میں خطاب ہے لیکن کسے سلام کیا جا رہا ہے؟ وہ کراچی بیٹھے, وہ لندن میں تیار تدیر ہے, سعودی میں رہائش ہے, ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسے خطاب کر رہے ہیں السلام علیکم. ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب میرا خط اس کے پاس پہنچے گا اور وہ اسے پڑھے گا تو خطاب درست ہو جائے گا. میرا علیکم کا سیدھا خطاب موقوف ہو گیا خط کے پہنچنے پر. بہرحال سیدھے خطاب کے رہس مقصود نہیں کہ یہ کہاں کہاں اور کیسے استعمال ہو رہا ہے. آج کی اس مشق میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ان مختلف آیات میں ہمیں سبق دیا کہ ایک ایسی پارٹی, ایک ایسی جماعت, ایک ایسا گروہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لیا تھا کہ جس گروہ کے ایمان کو خالق نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. وزینہ فی قلوبکم اور اس ایمان کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں رکھ دیا. ایمان کا معنی. اللہ معاف کرے, استدلال کرنا چاہتا ہوں. زینوا فی قلوبکم, ایمان کی تزئین یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ سے خالی نہ ہو. ایمان کا تزئین یہ ہے وہ خائن نہ ہو, یعنی ایسا ایمان کہ جس میں خیانت کی آمیزش نہ ہو, ایسا ایمان جس کے ہوتے ہوئے زنا نہ ہو, ایسا ایمان کہ جس کے ہوتے ہوئے چوری نہ ہو, ایسا ایمان کہ جس کے ہوتے ہوئے ڈاکا نہ ہو, ایسا ایمان کہ جس کے ہوتے ہوئے کس بیانی نہ ہو, فریب کاری اور دھوکہ نہ ہو, ایسا ایمان کہ جس کے ہوتے ہوئے بدنسری نہ ہو. یہ وہ ایمان ہے کہ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر کے رکھ دیا. ایمان تو یہ بھی ہے کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہو, قائل ہو قیامت آئے گی, عقیدہ رکھتے ہو ملائکہ موجود ہے, مخلوق ہے اللہ کی, پختہ عقیدہ ہوتا کہ جتنی کتابیں اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی وہ سب سچی تھی. ایمان ہو اس کا کہ جتنے سچے پیغمبر اللہ کے آئے ان کا ماننا ضروری ہے. یقین محکم رکھتے ہو کہ جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے. پختہ عقیدہ ہو اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام و اسلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے. پختہ یقین ہو ایک شخص کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں, آج کے بعد کوئی نبی کسی بھی قسم کے لحاظ سے نہیں آئے گا, ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی رسول اب آپ کے بعد پیدا نہیں ہوگا, وہ یقین وہ کب رکھتا ہوں. اسی کے بعد اس کا یہ یقین بھی ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, ہر چیز پر کامل اختیار, کامل قدرت صرف اللہ رب العالمین کا خاص ہے, بلا استثناء اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ اسی ہی کا خاص ہے کسی اور کا نہیں. زنا حرام ہے, چوری حرام ہے, ڈاکہ حرام ہے, شراب حرام ہے, سود حرام ہے, یہ بھی عقیدہ رکھتا ہوں. لیکن یہ تمام عقائد و نظریات رکھنے کے باوجود عملی کوتاہی میں مبتلا ہو زنا کا صدور ہو جاتا ہے, چوری کر لیتا ہے, شراب پی لیتا ہے, ظلم کر لیتا ہے, تارے کے سلاط بن جاتا ہے, روزہ نہیں رکھتا, زکات کی ادائیگی نہیں کرتا. مانتا ہے کہ یہ دین ہے, عقیدہ رکھتے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر کی تعلیمات ہیں اور سچی ہیں, اور یہ ذیل رکھتے کہ میں جو ان کو بجا نہیں لاتا میری غلطی ہے, میری کوتاہی ہے، میری ناعاقبت اندیشی ہے، میری حراست ہے، یہ اسی عزت پہ، تو یہ شخص بھی مسلمان ہے، مومن ہے، اور ایک گناہگار مسلمان، ایک گناہگار مومن اپنی غلطیوں کی سزا پائے گا، لیکن بالآخر اس کی بخشش ہوگی کہ اس نے ایمان ہے. لیکن یہ وہ ایمان نہیں جس ایمان کی تعریف اللہ نے اس آیت میں کی ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے اس آیت میں ایمان جس کو صحابہ کو عنایت کیا اور اس کی تعریف کی، وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ایمان پسند کیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو مزین کر کے تمہارے دل میں رکھ لیا. کیا مانا؟ یعنی تمہارا ایمان باعمال ہے کہ عمل ایمان نہیں، یہ ایک نفس ہے. اس بات پر کہ صحابہ کرام کا ایمان ہر لحاظ سے مکمل تھا، عقیدہ بھی اور عمل بھی، بلکہ سادے سے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، شاید بات آسانی سے دماغ میں اتر جائے کہ خالق گویا یوں فرماتے ہیں، حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان پسند کیا، وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان نو گنگے پا کے تواڈے دل وچ رکھ دیا. وزینہ فی قلوبکم، ایمان نو جھانجروں پا کے تواڈے دل وچ اتار چھوڑا. یعنی سادے لفظاں اپنی جنگلی زبان وچ اس نو سمجھن دی کوشش کرنا. زینہ فی قلوبکم، ایمان نو دانے پا کے تواڈے دل وچ رکھ چھوڑا. وقرہ الیکم الکفر، کفر جیسے ملعون نظریے کی تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی، کفر تمہارے قریب تک نہیں آتا. والفسوق والعصیان، نافرمان قسم کی اشیاء سے اور نافرمانی کے نام تک سے تمہیں نفرت ہے. تم ہر برائی سے بچتے ہو، تم ہر نافرمانی سے گریز کرتے ہو، ہر بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہو. اور آل سنت والجماعت کا متفق نظریہ ہے کہ کوئی بھی پیغمبر کا صحابی اس حالت میں دنیا سے رخصت نہیں ہوا کہ اگر اس سے کبھی کوئی بتقاضا انسانیت لغزش ہو بھی گئی تھی تو توبہ کیے بغیر نبی کا کوئی صحابی دنیا سے نہیں گیا. لغزش کا صدور ہونا یہ تقاضا انسانی کے پاس ہو جاتا ہے. کیوں؟ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات ہیں، صحابہ محفوظ ہیں. بہرحال امت مسلمہ کا اجماعی نظریہ ہے کہ کوئی بھی صحابی ایسی حالت میں دنیا سے نہیں گیا کہ اگر اس سے کبھی کبھار کوئی لغزش، کوئی ذلت، کوئی کبھی کسی نیک بات میں واقع ہو گئی بتقاضے بشریت و انسانیت، تو اس نے موت سے پہلے پہلے اس سے بھی توبہ کر دی اور گویا وہ اس کا مصداق بن گیا. اتائبو من الذنب کمن لا تبلا، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں سے کہے کہ آج باہر آیا ہو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس آیت نے اس حقیقت کو راز داد کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ تیار کر لیا تھا کہ جس کا ایمان آواز سے مسجد تھے، جس میں کوئی خامی اور خرابی نہیں. اسی طرح قرآن اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جماعت جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ نے اس جماعت سے ان کی زندگیوں میں جنت کا وعدہ کیا اور اپنے پیغمبر کی وساطت سے انہیں اطلاع دی کہ تم سب کے سب جنتی ہو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کھلے لفظ میں کہتے ہیں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر چھوڑا ہے. کلم وعد اللہ، کل سے مراد جہاں نبی کے صحابہ ہیں کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے تھے ایمان لانے والے، چاہے فتح مکہ کے بعد، ان سب سے جنت کا وعدہ. کسی طرح ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس لائیون تباقت سادرہ فعالی ما فی قلوبہم فانزل السکینہ. پکی بات ہے اللہ راضی ہو چکا ان لوگوں سے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھتی تھی. بیت الرضوان کا معروف واقعہ ہے حضرت عثمان غنی کے قصاص کے سلسلے میں جو بیعت لی گئی اور جن لوگوں نے بیعت کی ان کے لیے خالق کی آیت تاری ہے کہ یہ پکی سچی بات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اعلیٰ مقامات پہ فائز ہو جائیں گے خالق سوال کرے گا جنتیوں سے کوئی اور چیز چاہیے کسی اور چیز کی طرف ہے تو جنتی جنت کی نعمتوں نے سرپاپا خلق ہوں گے کہ اگر اللہ کو ہم کچھ مل گیا اور کیا چاہتے ہیں ہم کچھ سے. جب سب سے یہ جواب لے لیا جائے گا کہ اور کچھ نہیں چاہیے بہت کچھ مل گیا تو اللہ رب العالمین آخر میں اعلان کریں گے میں تم سے راضی ہوں گے. جب یہ الفاظ خالق فرمائیں گے جنتیوں کو جنتی طرف جائے گا کہے گا یا اللہ جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف اور تیرے یہ الفاظ کے جو تم نے فرمایا میں تم سے راضی ہو گیا اس کی لذت ایک طرف. گویا یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی رضا اتنی بڑی لذت رکھتی ہے کہ جنت کی کوئی اور نعمت اس نعمت کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی. اور یہ سب سے بڑی نعمت جس کو جنت میں بھی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت شمار کیا گیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کو اسی دنیا میں عطا کر دی گئی اور قرآن اس پہ ظاہر ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ ایک جماعت پیغمبر نے ایسی تیار کی ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہے. اسی طرح قرآن کہتے ہیں مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں آنے والی تمام نسلوں کو کہتے ہیں اور جو ہم سے پہلے گزر گئے ان سب کو کہتے ہیں آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نبی کے صحابیوں اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہے تو اسے ایسا ایمان لانا چاہیے جیسے تم ایمان لائے. اس میں پھر انتم خطاب کا سیکھ رہے جو پیغمبر کی جماعت کو مخاطب کر کے خالق نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے. فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایسا کر لے تو یہ سب کا ہدایت یافتہ شمار ہوگا. اس آیت کے بھی یہ حقیقت کھل کے سامنے آئی کہ پیغمبر اسلام نے 23 برس محنت کر کے ایک ایسا گروہ تیار کیا تھا ایک ایسی جماعت ترتیب کی تھی ایک ایسا عنصر ضرور نعرے سے وجود میں آیا کہ جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے جس کا ایمان اس قدر قابل احترام ہے کہ خالق تمام نسلوں کو دعوت دیتا ہے کہ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت نصیب ہوگی ورنہ نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیات آج مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتی ہیں جھنجھوڑتی ہیں اور غور کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہوں کہ ایک ایسی جماعت ایک ایسا گروہ ایک ایسی تنظیم ضرور ہمارا سے وجود میں آئی ہے کہ جس کی یہ تعریف کی جا رہی ہے جس کی یہ منصوبہ خالق بیان کرتے ہیں اور قرآن جن کی طرف دعوت دیتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن کھلے لفظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ رائے کو ہم راشدون ایک ایسی جماعت نبی نے تیار کی کہ جو ہدایت یافتہ لوگوں کی تھی. اسی طرح قرآن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پر نے ایک جماعت تیار کی کہ جس کو خالق نے کہا رائے کے حزب اللہ کہ یہ اللہ کی جماعت ہے. اسی طرح قرآن یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی تھی جس کو اللہ نے فرمایا رائے کا ہم المؤمنون حقا کہ یہ سب کے سب سچے اور سچے مومن ہیں. اسی طرح قرآن یہ بھی دعوت دیتا ہے کہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جس جماعت کے اعمال کی طرف خالق نے یہودیوں کو دعوت دی کہ دیکھو اس آیت کو دعوت دی کے دیکھو. پچھلے جمعے کی میری تنہیدی گزارشات آپ کے ذہن میں ہوگی. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم, کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں خالق نے اصحاب پیغمبر کو نبی کی سچائی اور صداقت کی دلیل بنا کے کھڑا کیے. اس آیت میں بھی گویا یہ فرق کیا کہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جس جماعت کا رکوع, جس کا سجدہ, جس کی عبادت اس قدر للہیت پہ مبنی تھی کہ خالق نے دعوت دی ہے یہودیت کو کہ ان کو دیکھو, بھلا ایسے لوگ کسی غلط کام کے پیچھے لگ سکتے, ان کا سجدہ دیکھو, ان کا رکوع دیکھو, اور ان کی یہ نشانی اور علامات تمہاری تورات میں لکھی ہوئی ہے, ان کو پڑھ کے ان پہ فٹ کر لو کہ یہ اس کا مثال بنتے ہیں یا نہیں بنتے. تو اس آیت نے بھی اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ ایک جہاز, ایک گروہ, ایک پارٹی ایسی ضرور ہمارے سے وجود میں آئی ہے کہ جس کی یہ مدہ اور تعریف خالق فرما رہے. پھر اب ایک سوال سے انہیں اور ہوئے گا کہ یہ تو دل کو بات لگتی ہے, یہ تو بات دل میں آتی ہے کہ واقعی ایک ایسی جماعت آئی, ایسا گروہ تشکیل دیا گیا, ایسے افراد شاید آج میں تھے کہ جن کو اللہ خطاب کر کر کے یوں کہتا جانا جا رہا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں, یہ راشدین میں سے ہیں, یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیے, یہ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گئے, یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے ایمان پسند کر لیے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایمان کو مسجل کر دیا گیا. یہ آیات مجموعی اعتبار سے جس حقیقت سے ثابت کرتی ہیں کہ ایک جماعت تھی, ایک گروہ تھا, ایک پارٹی ایسی تھی, لیکن پھر ایک سوال ذہن میں ابھرے گا کہ یہ گروہ کتنی تعداد سے مشترک تھا. یہ دو چار آدمی تھے, 15-20 آدمی تھے, 150 تھا, 72 تھے, 12 تھے, 5 تن تھے. آخر ان افراد کی کل تعداد بھی تو معلوم ہونی چاہیے کہ جن کی قرآن مزاح کرتے ہیں, جن کی قرآن منتخب بیان کر رہا ہے, جن کے لیے خطبے پڑھے جا رہے ہیں, اور جن کے متعلق نبوت بھی اعلان کرتی ہے. اصحابی کل نجوم, میرے صحابی ستارے ہیں, بلیکن ارتدی تم ارتدی تم, جس کے لکشے قدم پہ چلو گے ہدایت پا جاؤ گے, یا جن کے متعلق نبی ہدایت دیتے ہیں, اذا ظہرت الجن والفتن وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ, کہ جب ایسا وقت آئے کہ دنیا کے بدترین افراد, غلاطت کے امیر کڑھے نے غرق ہوئے ہوئے افراد میری مقدس جماعت پہ تانا زنی کرنے لگ جائے, میری جماعت پہ لعنت کرنے لگ جائے, میری تیار کردہ جماعت پر شد و شکن کی بچھار کرتی, جب ایسے حالات رونما ہوں تو خاتم الانبیاء نے مولوی کی ڈیوٹی لگائی ہے, مولوی کو پرن کیے ہے, مولوی کو آرڈر دیے ہے, اذا ظہرت الجن والفتن وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ, کہ جب میرے صحابہ کے دورہ ہونے لگ جائے تو مولوی کو جتنی معلومات ہیں وہ اپنی معلومات کا اظہار کریں. ارشادات کے لفظی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا نے ڈیوٹی لگائی ہے آل علم کی, ڈیوٹی لگائی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی, کہ اگر میرے صحابہ کو, میری جماعت کو لوگ برا بھلا کہیں تو تم اپنی معلومات کے مطابق ان کی تعریف کرو, ان کی مدح کرو, ان کو اجاگر کرو, ان کو روشناس کراؤ, ان کی تعریف کے علم لہراؤ, تاکہ دنیا ان سے بدسن ہو کر اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا بیٹھے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آیات بھی ایک جماعت کی نشاندہی کرتی ہے, اور پیغمبر بھی اپنی اس جماعت کی مدح کرتا ہے, اپنی اس جماعت کی تعریف کرتا ہے, اور اس جماعت کے تقدس اور تحفظ کے لیے امت کے مسلمہ کی نبی بھی عائد کرتا ہے کہ تم ان کا تحفظ کرتے رہنا جتنی تمہیں معلومات ہے. اب سوال وہی پیدا ہوگا کہ یہ جماعت کتنے افراد پر مستند تھی, یہ سوچ ہے تھے, ہزار تھے یہ مشتمل افراد تھے, یا یہ صرف پنجن تھے, یہ صرف 3 تھے, یا صرف 12 یا 72 تھے. آخر کو آخر کوئی یہ معلوم بھی کیا جا سکا ہے یا نہیں کہ یہ جماعت کتنی تھی؟ تو قرآن نے اس خطے سے بھی حل کر دیا کہ کوئی تو کسی کو یہ شبہ نہ ہے کہ لیجیے جماعت کتنی تعداد میں تھی، جیسے یہ لوگ اپنے تھے جن کے لیے قرآن کے ان کی تعداد کتنی ہے، تو قرآن نے کتنے کھلے وقتوں میں دعوت دی ہے، احساس اللہ کی کتاب کو پڑھ لیا جائے، احساس اللہ کی کتاب کو مطالعہ کر لیا جائے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مسئلہ توحید کے بعد سب سے زیادہ قرآن نے جس مسئلہ کا زور دیا گیا ہے اور جس کو زوردار لکڑ بیان کیا گیا مختلف کتاب کے ساتھ، وہ آج سلندر کی منصلت اور مزہ قرآن کا ہے۔ مسئلہ توحید کے بعد، توحید میں بڑی آیا بڑا جلال ہے، توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ آیات ملتی ہے تو وہ صاحب سلندر کی مزہ ملے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ سماج کا وہ ایمان لائے، انہیں اپنی قبریں سنواری، انہیں اپنی آنکھیں سنواری، لیکن اس کے باوجود اللہ بھی ان کی تعریف کرتے، نبی بھی ان کی تعریف کرتے، آخر کوئی رائے اس تعریف میں ہے نا کہ خالص اور اس کا پیغمبر جب مسلمانوں کی تعریف سے لگ گئی، آخر کیوں؟ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اس نے چھوٹوں کی تعریف کیوں کی؟ نبی بہت بڑی ذات ہے، اس نے اپنے نوکروں کی، اس نے اپنے رضاکاروں کی، اس نے اپنے سور دلوں کی منتقل کی اس قدر پہاڑ کیوں بلند کر دیے، اس قدر جھنڈے کیوں لہرا دیے؟ وہی راز ہے نا جس کی بنیاد پر یہ مزہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور کر لیں تو اس میں راز یہی مشکل ہے کہ اگر یہ پوجی نہ بچی دین نہیں بچے گا، یہی راز ہے۔ پھر نہ کون پوچھتا ہے ان کو، ایمان لایا ٹھیک ہے، ایمان لانے کے بعد جنت میں جائیں گے، سینکڑوں ایمان لا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ اللہ رسول سے مانتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے تو قرآن کی آیات نہیں آئی، ان کے لیے تو بار بار قرآن اترتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دین کی بنیاد ہے، ان کی آزاد کھڑی ہے، پورے دین کی آواز کھڑی ہے اس بنیاد پر، اس لیے ان کی تعریف اللہ نے بھی کی، اس کے رسول نے بھی کی۔ بات بات یہ معلوم کرنی ہے کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے جن کی خالق نے اس قدر تعریف کی ہے، اس قدر مزہ سرائی فرمائی ہے، جو قرآن کے لیے بڑے بڑے لگتے ہیں، بڑے آسان لگتے ہیں اور بالکل باس باس لگتے ہیں، آپ کو تعداد نظر آ جائے گی کہ یہ لوگ کتنی تعداد میں تھے۔ یہاں سے تیسرا پارا کھیل گھر جا کے پڑھ لیجیے، جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں وہ اردو کا ترجمہ دیکھ لیں، اللہ کا اعلان ہے، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، میرے پیغمبر مدد آنے والی ہے، یہ بات نصر اللہ وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کی مدد آئے گی، اور اس مدد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو قلولا فی دین اللہ افواجا ورأيت الناس، آپ اپنی ان مقدس آنکھوں سے دیکھ پائیں گے، جن کو کہا ہے پیغمبر کو، ورأيت الناس آپ اپنی ان مقدس آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کس وقت کو دیکھیں گے؟ یا تو قلولا فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے، لشکر در لشکر داخل ہوں گے، لفظ افواج سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، افواج فوج کی جمع ہے، یعنی صرف فوج کو لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ اگر لفظ فوج آ جائے تب بھی پھر یہ بہت بڑی تعداد آتی ہے، اللہ نے لفظ فوج نہیں استعمال کیا، افواج استعمال کیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لفظ افواج پانچ کل کے استعمال نہیں ہوتا، ہاں ہیرے مندی کا، ہیرے مندی کی کوچ سے جنم لینے والا حرام جاگا اگر افواج کا معنی پانچ کل کر ڈالے تو اس کا کوئی علاج نہیں، اس کی تعریف ریاست میں ہوئی ہے، اس میں جنم ریاست کے لیے ہے، اس کی گیراج اس سے ناطا چیز سے ہوئی ہے، وہ ماتم کدھر آزاد ہے، اس کی مت ماری گئی گلیس ماحول میں رکھتے ہوئے، اگر وہ افواج کا معنی بند بند کر لے تو اس سے بحث نہیں، میری بحث بھی وہم افراد سے ہے، میری بحث بھی عقل افراد سے ہے، میری بحث حلالیوں سے ہے، میری بحث اس طبقے سے ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ افواج کا معنی کھلا ہے، فوج در فوج، لشکر در لشکر، یعنی بہت بڑی تعداد آپ کے دین میں داخل ہوگی، جب خلونا فی دین اللہ افواجا، آگے سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ داخلہ وقتی ہوگا، کسی پریشر کے تحت ہوگا، وہاں نبی کے سلقے سے پیش نظر وقتی طور پہ لوگ بچ جائیں گے اور دین میں داخل ہو جائیں گے. اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ نہیں, یہ داخلہ ابداً ابدا ہوگا, دائمی ایمان میں داخلہ ہوگا. تو اس لیے کہ آج اللہ نے اپنے نبی کو پابند کی ہے, جب خلون پی دین اللہ افواجا ہم غرب کے توقع پر ہو کہ میرے نبی جب مدد آ جائے میری طرف سے اور لوگ پہنچ کر پہنچ اسلام میں داخل ہو جائے تو آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر ہو کہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرو, اپنے رب کا استغفار کرو, اپنے رب کی مدد کرو. یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ وقتی طور پہ اسلام میں آئے تھے یا آنے والے تھے اور انہیں افراد نے کل چل کے صدق لوٹنا تھا, انہیں افراد نے کل چل کے جسم پر کے دین کو زیر و زبر کرنا تھا, انہیں افراد نے کل چل کے جسم پر کی جان چیری پر ناجائز قبضہ کرنا تھا, انہیں افراد نے کل چل کر اگر قرآن کو آگ لگانا تھی, اگر انہیں افراد نے کل چل کے نبی کے دین میں بدعات کو ایجاد کرنا تھا, دراز کر کے عرض کر دیتا اللہ کہ جو دین میں فوج در فوج آ رہی میں کارے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کروں, یہ تو ناسور ہے, یہ تو لوٹ بوٹی ہے, کل میرے دین کو تباہ کر دے گی, اس کے شکریہ کیا, اس سے تو بہتر ہے کہ یہ دین میں آئی نہ. یہ سوال کیا جا سکتا تھا لیکن نبی نے نہیں کیا. نہ خالق اس پر شکریہ کی دعوت دے سکتے ہیں اور نہ یہ ممکن ہے, نہ یہ جائز ہے کہ اگر یہ لوگ وقتی اسلام میں آئے تھے تو اس پہ شکریہ کیا مانگا. فسبح بحمد ربک ان الفاتح نصف النہار کی طرح اس حقیقت سے واقف کر دیا کہ جو لوگ حلقہ اسلام میں نبی کی آنکھوں کے سامنے داخل ہوئے تھے وہ سب کے سب سوال اور دل کے لحاظ سے سچے تھے, ان میں کوئی خامی نہیں تھی, ان میں کوئی غلط کاری نہیں تھی, ان میں کوئی دکھاوا نہیں تھا, ان میں کوئی فروغ نہیں تھا, ان میں کوئی بدل نہیں تھا, ان میں کوئی غلط کاری نہیں تھی, ان میں کوئی تخریب کاری نہیں ہے. سبھی کو خالق احسان جتراتے ہیں, میرے نبی ایک وقت وہ ہے آپ چلو تھے, ایک وقت وہ رہا ہے کہ آپ کے دین میں آپ کے پروگرام کو ماننے والے لوگ جب خلونا فی دین اللہ افواجا فوج در فوج لوگ آپ کے دین میں آئیں گے. فسب کے ہم ربی کا مطلب کرو, اس وقت آپ میری تعریف کریں, میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے آپ کو کتنا اونچا کر دیا, میں نے آپ کی محنت کو کس قدر پانی دیا, میں نے آپ کی محنت کو کس قدر پھل لگائے. اس آیت نے واضح کیا کہ یہ لوگ جو دوست تر دوست اسلام میں داخل ہوئے تھے یہ دل اور زبان کے لحاظ سے ایک تھے, جیسے زبان کا کلمہ تھا وہی کلمہ دل میں تھا, ان میں کوئی منافقت نہیں تھی. ان آیات کی روشنی میں مجموعی طور پر ایک نظریہ تو یہ بیٹھے ہوئے بیٹھتے ہیں, ایک جماعت تھی, ایک گروہ تھا, ایک تنظیم تھی کہ جس کی اللہ اور اس کے رسول نے تعریف کی ہے, اور دوسرا تیسرے سارے کی ایک پوری مختصر کی صورت میں حقیقت واضح تھی کہ اسلام میں داخل ہونے والے بہت بڑی تعداد کے لوگ تھے جن کو خالق نے لفظ افواج سے پکارا ہے کہ فوج در فوج لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہوئے. اس مجموعی نظریہ کو ذہن میں مٹھانے کے ہاتھ صدیق کو سمجھے, صدیق کا وہ یوں سمجھ لیجیے کہ گزشتہ جمعہ کی تقریر کا پتینہ تھا جو میں نے اب تک بیان کیا, ایک تنہید آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, اس حقیقت اور اصول دماغ میں بیٹھائیے, اس کے بعد صدیق سمجھ آئے گا. کون صدیق کہ جس کو خالق نے اتنا بڑا شرف دیا ہے کہ یہ شرف انبیاء کے بعد کسی اور کو پوری کائنات میں نصیب نہیں ہوا. انسان آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے, انسان نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے, انسان موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے, ہزاروں سال گزرے تھے انسان تھے اور بہت بڑے بڑے انسان تھے. موسیٰ کے صحابی بہت بڑے انسان تھے, عیسیٰ کے صحابی بہت بڑے انسان تھے, نوح علیہ السلام کے صحابی بہت بڑے انسان تھے. انسان تو بہت بڑے رہے لیکن انبیاء کے مارچ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دل تک اور آج سے لے کر ایان معاشر تک اور قرآن معاشر کے بعد عبد الحالات تک یہ شرط صرف اور صرف ابو بکر کو حاصل ہوئے, کسی اور سے نہیں. وہ شرط کیا ہے جو صرف پوری کائنات کی انبیاء کے اور ابو بکر کو حاصل ہوا؟ وہ شرط یہ ہے کہ آقا کو عالم فرماتے ہی افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے اور پوری کائنات میں سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے افضل, سب سے افضل, سب سے افضل. اگر کوئی بندہ موجود ہے تو وہ ہزاروں سال جب تک دنیا کام ہوئی نبیوں کو ایک تک نکال لیجیے, باقی ساری مخلوق ایک پلے میں, صدیق اکیلا ایک پلے. اصل بشر بعد الانبیاء. لیکن کیسا احساس ہے کسی مولوی کی نماز کا آرائی نہیں ہوئی, اس سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق میں انبیاء کے رائے سب سے بڑا رتبہ ابو بکر کو حاصل ہے. اور کتنا خوش نصیب ہے ابو بکر کہ یہ اس کا صحابی ہے کہ جس کو بیائے نہیں, اسی طرح کا وہ مقام حاصل ہے جو اللہ کی مخلوق میں انبیاء سمیت کسی اور کو حاصل نہیں. ابو بکر اس کا صحابی ہے کہ جس کو دیا نہیں, اسی طرح اللہ کی پوری مخلوق میے انبیاء سمیت ابو بکر کو شرف حاصل تھا انبیاء کے ماسرا, اور ابو بکر کے پیغمبر کو شرف حاصل ہے انبیاء سمیت. اور وہ سب کیا ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے, چاہے نبی ہوں چاہے خیر نبی, صحابی ہوں چاہے خیر صحابی, تابعی ہوں چاہے خیر تابعی, ولی ہوں چاہے خیر ولی, فرشتے ہوں چاہے خیر فرشتے, جنات ہوں, کوئی بھی مخلوق ہے, پوری کائنات میں جب سے مخلوق نے جنم لیا اور قیام معاشر اور قیام معاشر کے بعد عبد الحالات تک ساری کائنات میں اللہ کے تمام عالمین میں اللہ کی تمام مخلوق میں اگر سب سے اونچی کوئی بات ہے تو وہ صرف اور صرف امن کرا رہے. کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا شرط حاصل ہے اللہ کے اس آخری رسول اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے عرض کیے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس صدیق کو جس کو اتنا بڑا رتبہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ ابو بکر کو حاصل ہے, کسی اور کو حاصل ہے. ایک بات اور بھی کہتا جاؤں شاید دماغ میں اتر جائے, اللہ کا ایک پیارا چاہے رات میں ایسا آیا ہے کہ جس نے اپنے ذمہ کسی کا احسان نہیں لیا. وجہ کیجیے, لوگوں نے احسان کیے, لوگوں نے احسان کیے, ہمدردیاں کی اور بہت بڑا اچھا سلوک کیا, لیکن اتنا بڑا بات کمال چاہتے کسی کے لیے ہر ایک کے احسان کا بدلا دی گئی, اپنے ذمہ کسی کا کوئی احسان چاہے چھوٹا تھا یا بڑا وہ نہیں رکھنے دیا, بلکہ بعض اوقات یہ بھی کیے کہ احسان سے بڑھ کر آگے مزید احسان بھی کر چھوڑا ہے. صرف یہ نہیں کہ احسان کا بدلا اتارا ہو, بلکہ احسان کا بدلا اتارنے کے بعد آگے احسان کر کے دیے ہے. آپ کو یاد ہوا امام الانبیاء نے مطالبہ کیا تھا اپنے چچا بھی طالب سے کہ مجھے رشتہ دے دیجیے, میں اپنی چچا صاحب سے نکاح کر لوں. یہ مطالبہ کیا ہے آپ نے, سوال کیے ہے, اور ابھی طالب سے کیے ہے, علی کے باپ سے کیے ہے, علی کی ہمشیرہ اپنے نکاح میں چلت کی ہے, لیکن ابھی طالب نے اپنے پیغمبر بھتیجے کو, کائنات کی آخری پیغمبر کو, کائنات میں سب سے زیادہ حکیم و زمین سب کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کیا کہ یہ غریب ہے, میں امیر کے حوالے کروں گا. تاریخ اس حقیقت کو باش باش لفظ میں بیان کرتی ہے, نہیں دیا رشتہ, لیکن جب آقا کا نمبر آیا امام الانبیاء نے اسی ابو طالب کے بیٹے کی پرورش کی. کیونکہ کہ دنیا کہتی ہے کچھ عرصہ ابو طالب پرورش کرتا رہا, نبی نے علی کی تربت کر کے ابو طالب کا احسان اتارا کہ کل یہ نہ کہے میں نے پالا تھا, تم نے پالا ہے تو تیرا میں نے پال دیا, احسان اتار دیا. اور صرف احسان اتارا نہیں, آگے احسان کیا بھی. ابو طالب تو نے تو اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیا تھا، میں اپنی بچی کا رشتہ تیرے بیٹے سے دے رہا ہوں، دو سال کری نسلوں سے بھی قیامت تک نہیں اترے گا۔ صرف احسان کا کچرا اتارا ہی نہیں بلکہ احسان کر بھی دیا، احسان چار بھی دیے۔ ایک شخص کائنات سے باقی رہ گیا جس کے احسان کا بدلہ نبوت دے نہیں سکی۔ وجہ کر فرق ہے، ایک ہے بدلہ نہ دینا، ایک ہے بدلہ دے نہ سکنا۔ ان میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک ہے بدلہ کہہ دی دیا آپ، ایک ہے بدلہ نہ دینا، ایک ہے بدلہ نہ دے سکنا۔ پیغمبر نے کھلے الفاظ میں بہترین اندر آج سے 14 صدی قبل مدینہ کی مقدس زمین میں اعلان کیا، میں تو جس کے جتنے احسان تھے بدلہ اتر چکا ہے، اللہ جس نے جو احسان کیا بدلہ دے چلا ہوں، ایک بندہ باقی ہے جس کا احسان مجھ سے نہیں اترتا، اللہ نہیں اترتا، یہ احسان تو اتار۔ سوال ہوا آپ کا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے جس کا احسان نہیں اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تو جان ابو بکر جانے، اس کے احسان کے بدلے تو اتار سکتا ہے اور کوئی نہیں اتار سکتا۔ اور کیسے نہ پیغمبر یہ فرماتا، کیسے نہ فرماتا، ادنا اشارہ پر ابو بکر نے دولت قدموں میں گھیر کر دیے، ادنا اشارہ پر قدموں میں دولت گھیر کیے، ادنا اشارہ پر میدان کارکار میں کود پڑی، ادنا اشارہ پر رات کی تاریکیوں میں کانٹوں کے اٹھا کے لار میں لے گئے، ادنا اشارہ پر اپنا سب کچھ گوا دینا، قربان کر دینا، گوارا کر لیے، تو کیسے نہ تو سن کر کہتا کہ ابو بکر کا احسان مجھ سے نہیں اتر سکا۔ سر رہا کہتا جاؤں دنیا کس قدر اپنے خرد سے صحیح دامن ہو گئی کہ یہ روایت سنی کے نمبر کے بیان ہوتی ہے، محراج کے بیان ہوتی ہے کہ ابو بکر کے احسان سے بدلا نبوت نہیں اتر سکی، یہ روایت بیان کرنے کے باوجود پھر نظریہ یہ ہے کہ نبی مختار کل ہے، نہیں سمجھ آئی بات، نہیں سمجھ آئی، یہ روایت بیان کرنے کے باوجود پھر سانس نہیں ہے، یہ روایت بیان کرنے کے باوجود پھر اپنے نفس سے دھوکہ یہ ہے کہ نبی مختار کل ہے۔ ارے بھائی اگر مختار کل ہے تو یہ کہنا کیا مانا، اللہ ابو بکر کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، تو معلوم ہوتا ہے مختار کل وہ تھا جس کے حوالے صدیق کو کیا گیا، کتنی واضح بات ہے، جس نے کوئی بھی چیز کی نہیں ہے۔ خیر مختار کل کو عنوان نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، عرض یہ کر رہا ہوں، آئیے قرآن کا مجموعی ذہن دیکھیے، قرآن کا مجموعی انداز بیان دیکھیے، قرآن فکر دیکھیے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک تنظیم ہے کہ جس کو نبی نے تیار کیے اور قرآن کی تعریف کرتا ہے، انہیں جنتی کہتا ہے، انہیں رسی اللہ کے خطاب دیتا ہے، انہیں کلم بات اللہ اور حسنا سے جنت کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور ان کی تعداد بیان کرتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس مجموعی ذہن کو سامنے رکھ کے ہم سوچتے ہیں صدیق کو کہ جب صدیق برسر اقتدار آئے کیا وہ اس پتھر سے پتھر اقتدار پہ قبضہ کر گئے یا انہیں کے ذریعے سے قبضہ کیا؟ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ گیا، نہیں سمجھ آئی، بہت سارے اقرارات اور اشتہارات کے میں نے کیا کما کر دیا ہے، اگر بات کی گہرائی تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں، یہ جماعت جس کی قرآن نے تعریف کی ہے، اس جماعت کی موجودگی میں آپ بتلائیں کہ نبی کے مسلح کے غلط کار آپ یہاں سکتے ہیں، ایمانداری سے بتلائیں، اس جماعت کی موجودگی میں نبی کے ممبر پر کوئی ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں، اس جماعت نے بدر لینے کے لیے جان پیش کی ہے، پہنچ لینے کے لیے جان پیش کی ہے، اس جماعت نے دریاؤں میں کودنا گوارا کیے ہے، اس جماعت کے ہی تو وہ افراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں تیر کاٹ دیا جاتے تھے، عرب کی تبدیل زمین پر بلال جیسا نہیں فاطمی، جس کا پیغمبر سے خونی رشتہ بھی کوئی نہیں، جس کا خاص درد کوئی نہیں، جس کا قبیلہ وہاں موجود نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں عرب کی تبدیل زمین پر ایسے تو کیل کارے جاتے ہیں اور لٹا کے سینے کے پتھر رکھ کیے جاتے ہیں، مطالبہ صرف یہ ہے کہ محمد کا دامن چھوڑ دیے، مطالبہ صرف یہ ہے کہ جس توحید کا علم تم نے بلند کی ہے اس کا نام لینا چھوڑ دیجیے، اس مطالبے کے جواب میں بلال ہے کہ اس کے وجود کا ایک ایک رنگ تھا، بلال ہے کہ اس کی ایک ایک مقدس حرکت بلال ہے کہ اس کا ایک ایک کرینہ بلال ہے کہ اس کا ایک ایک اشارہ اس حقیقت کو آج بات کرتے ہیں کہ ظالم سنا کنہ کی تہمی بتا کا رات مسمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا کیسے لیکن دامن نبوت نہیں چھوڑا. کیا آپ کو معلوم نہیں اسی جماعت کا ایک فرد ہے کہ جس کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے حضرت خبیر اللہ کروڑوں رحمتی اور کرم نوازی نازل فرمائے اس مقدس جماعت پر اور کہنے بہت ہی تو نہ دعا دے تب بھی تیری دعا کے محتاج نہیں تو ان کا محتاج ہے وہ تیرے محتاج نہیں ہے. انگاروں پہ لٹا دیا گیا جسم سے چربی نکلی آگ بجھتی رہی وہ اپنے موقف کے کام رہے نہیں چھوڑا نبوت کا دامن. اور یہ تو مرد تھے سندھ کے شہید تھے ڈاکٹر کہتا ہے نبوت کی عبادت چھوڑ دے نہیں چھوڑنا اونٹوں کے ساتھ بیٹھ کر سندھ کے شہید کو چیز دیا گیا دو ٹکڑے کر دیے گئے لیکن انہوں نے اپنا موقف اور نظریہ نہیں بدلا نبی کا دامن نہیں چھوڑا. اور باقی اگر معلومات نہیں حاصل ہو سکتی تو آئیے خطاب کی آئیے خطاب کی بیٹی کو لے لیجیے آئیے عمر کی ہمشیرہ کو لے لیجیے کہ جس نے ثابت قتل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمر جیسے دلی انسان کو اسلام کی چوکھٹ کے سیدھے ہونے کے لیے مجبور کر دیا تھا. ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. مار کھائی ظلم سہا ستم برداشت کیا اور جب یہ باور کر لیا کہ شاید بھائی جان سے مار ڈالے تو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ کی کہ جس نے کلمہ پڑھایا ہے وہ کوئی کچی بولی نہیں جس نے ایمان سکھایا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. سوا تو ہو سکتی ہوں لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا. یہی گویا ایک ٹکراؤ تھا جس نے عمر کے دماغ کو موڑ دیا کہ یہ عورت اگر باطل پہ ہوتی اتنی ضرورت کا مظاہرہ نہ کرتی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ طبقہ کہ جس طبقے نے حد تک قربانی دی حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا صرف سے عید ہے اور ساتھ ہے اور وہ دودھ پیتا بچہ لائی گئی آپ تو عالم کی بات کا ہے جی عرض کر دیا آقا اس کو لے جائے گی آپ کے ہاتھ پہ جا رہے ہیں. آقا نے فرمایا میں اسے کیا کروں گا فرمایا دودھ پیتا بچے یہ جو ہاتھ میں کیا کام آئے گا. نبی کا سوال تھا اور اب تک گرفتار کر دیے. آقا اگر اجازت ہو میں آپ کی ضمیر کا اظہار کر سکتی ہوں میں بیان کر سکتی ہوں کہ یہ کیا کام آئے گا. آقا نے فرمایا بتلاؤ وہ عرض کرتی ہے آقا جب دشمن کی تلوار کا رخ آپ کی جانب ہو آپ نے ڈھال سے استعمال کرنا ہی ہے اس ڈھال کی جگہ اگر میرا بچہ آپ کے ہاتھ پہ آ جائے اور یہ تلوار کو روک لے اس کے عمر سے کٹ جائے آپ محفوظ رہ جائے تو میرے لیے جنت واجب ہو جائے گی. میں یہی چاہتی ہوں اندازہ لگا کے ترس تھا دین کے تحفظ تھا ان لوگوں نے بچوں کی پرواہ نہیں کی خاندان کی پرواہ نہیں کی امت سبیرہ کی پرواہ نہیں کی جائیداد اور وطن کی پرواہ نہیں کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج وہ جماعت موجود ہو جس کی مجموعی تعریف میں نے قرآن سے پیش کی ہے اس کی تعداد قرآن سے بتلائی ہے وہ جماعت موجود ہو ممبر نبی کے غلط آدمی آ سکتے ہو اونچی آواز سے بولیے بلند آواز سے آ سکتا ہے غلط کار آدمی اس جماعت کی موجودگی میں نبی کی جان حسینی پر کوئی خاصوانہ قبضہ کر سکتا ہے اس جماعت کی موجودگی میں کوئی نبی کی جہاد اور وراثت لوٹ سکتا ہے اس جماعت کی موجودگی میں کوئی سہارا کے گھر کو آگ لگا سکتا ہے اس جماعت کی موجودگی میں کوئی شخص اللہ کی کتاب کو تبدیل کر سکتا ہے اس جماعت کی موجودگی میں کوئی قرآن کو آگ لگا سکتا ہے. ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں واللہ العظیم ہرگز نہیں. قرآن نے تعریف اسی لیے کی ہے کہ یہ جماعت بدر میں جس کی تلوار گرجتی رہی اور کفر کے چھکے چھوٹ گئے احد میں جس کی گرج سے کفر کے پاؤں سے زمین نکل گئی آج وہ جماعت موجود ہے اس کی موجودگی میں ابو بکر منبر رسول پہ آیا ہے آقا نے ہی آیا اس جماعت کی بیعت سے آیا ہے. نہیں سمجھ آئی بات میں کیا کہہ گیا ہوں. اس جماعت کی بیعت سے ابو بکر منبر پہ آئے اس جماعت کی اقتدار سے ابو بکر مصلی پہ آئے اس جماعت کی اقتدار سے ابو بکر امیر المومنین بنے اس جماعت کی اقتدار سے ابو بکر قوم کے سردار بنے اس جماعت کی اقتدار سے ابو بکر کو یہ شرف ملا اور آپ نے پوری امت مسلمہ کی تمام سنبھالی. لازمن ماننا پڑے گا کہ نے جب قرآن لی ایک نیک جماعت کی، ایک صالح جماعت کی، ایک آل حق کی جماعت کی نشاندہی کی ہے، اور وہ آل حق کی جماعت ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کرتی نظر آتی ہے، وہ آل حق کی جماعت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے نظر آتی ہے، وہ آل حق کی جماعت ابو بکر کو امام مانتی نظر آتی ہے۔ تو اب دو ہی راستے ہوں گے کہ یا پورے قرآن کو جھٹلائیے یا صدیق کی صدیقت کو صداقت کو مانیے، یا دو ہی راستے ہوں گے کہ یا قرآن جھٹلائیے اور صدیق کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اگر قرآن ماننا ہے، قرآن کی سچائی تسلیم کرنا ہے تو صدیق کی صداقت ماننا ہوگی، صدیق کی امانت ماننا ہوگی، صدیق کی امامت ماننا ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن جس جماعت کی مدح کرتے ہیں وہی جماعت تو صدیق کی مقتدی نظر آتی۔ صدیق ڈنڈے کے سوچ سے ایک تلوار کے نہیں آیا، صدیق تلوار کے بل بوتے اقتدار کے نہیں آیا، صدیق خزانہ تقسیم کر کے اقتدار کے نہیں آیا۔ صدیق نے گھر گھر دستک دے کے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، نہیں، کوئی الیکشن صدیق نے نہیں لڑا، حتیٰ کہ صدیق نے اپنا نام امیدوار کے لیے بھی پیش نہیں کیا۔ بھائی ایک برد وہ ہے، وہ کائنات کا بدترین اور دلیل انسان، بدترین کافر اور بدترین بدماش انسان جس نے صدیق کے حملہ کیے۔ اکل تو کر کے صدیق نے تب کہا مجھے امیر مانا، صدیق نے کب کہا مجھے امام مانو، صدیق نے کب کا کب کہا مجھے مقتدا مانو۔ اور صدیق تو بوچہ تنہائی میں ہے، صدیق تو خاموش کر رہے، آقا کہتے ہیں تو جو کر فرمایا مرو ابا بکری ان یصلی بالناس، اے ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیقہ کہتی ہے آقا جانے دیجئے، نرم دل ہے، آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، آخر کہتا ہوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ آقا نرم دل ہے، برداشت نہیں کرے گا۔ شہبارا فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، یا اللہ الا ابا بکر، ایسا خدا جو انکار کرتا ہے کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور امام نہیں۔ نبی نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات کے تشدد میں کوئی شیعہ دوبارہ جم کیا جائے اور چکر کو قبر سے نکال لو، محمد بن یعقوب کلانی کو نکال، باقی اپنے مجتہدین کو نکال، خمینی کو نہ ایک حوالہ تاریخ سے رکھ لو کہ آپ کا جب بیمار کے امام کو سوائے ابو بکر کے نشان سے ہی کر صرف اور صرف ابو بکر مسلح پہ نظر آیا ہے جس کے پیچھے تمام صحابہ کھڑے تھے۔ اور جب آقا کی رحمت ہو گئی، ابو بکر نہیں کہتا میں امام ہوں، ابو بکر نہیں کہتا میں امیر المومنین ہوں، ابو بکر نہیں کہتا میں امیدوار ہوں، نہیں نہیں، لوگ کہتے ہیں انصاری امیر بناؤ، کچھ کہتے ہیں مہاجر امیر بناؤ۔ ابو بکر کھڑے خاموشی کے ساتھ کھڑے، عمر کھڑے ہو گئے، بلال آقا جب مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آتے تھے آخری وقت مسلح پہ کون تھا؟ اے ابو ہریرہ تمہیں بڑا شوق ہے احادیث یاد کرنے کا، بتلاؤ جب آقا نے آخری نماز نہیں پڑھانی مسلح پہ کون تھا؟ عثمان تم بولو، علی تم بولو، طلحہ تم بولو، سویس تم بولو، معاویہ تم بولو، انصاری تم بولو، مہاجر تم بولو، مسلح پہ کون تھا؟ یک سبحان بولو صدیق تھا، صدیق تھا۔